أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما سورة النساء سورة کے اعتبار سے رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے چوتھے پارے کے اعتبار سے رکوع نمبر 13 شروع ہو رہا ہے یہ رکوع اپنے حق کے اعتبار سے بھی مشکل ہے اور اپنے معنی کے اعتبار سے بھی مشکل ہے پورے قرآن مجید میں وصیت سے متعلق احکامات زیادہ تر سورہ نساء میں خاص طور سے پیچھے کچھ حصہ گزرا اور یہاں متعین شدہ احکامات آ گئے اور متعین کرنے کی وجہ بھی بیان کی لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا تم نہیں جانتے کہ کس کے لیے تم اپنی ذات میں اچھا سمجھ کے زیادہ یا کم کا فیصلہ کرو اللہ کو پتا ہے نظام فطرت میں کس کو کتنی ضرورت ہے عین اس کے موافق اس کی تقسیم سارے احکامات فقط اس آیات میں نہیں آ رہے جو عمومی واسطہ پڑتا ہے وہ احکامات یہاں آ گئے بقیہ احادیث مبارکہ میں ایک بڑا ذخیرہ اس سلسلے میں آیا ہوا علماء کرام نے یہ کام کیا کہ اس سارے ذخیرہ قرآن اور سارے ذخیرہ احادیث کو جمع کر کے علم الفرائض کے نام سے جمع کر ہماری فقہی زبان میں علمی زبان میں علم الفرائض یعنی وراثت کا علم وہ پورے احکامات اس کو علم میراث بھی کہا جاتا ہے اس کے لیے بڑی کتاب جو ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے وہ سراجی کے نام سے عربی میں کتاب بقیہ اور بھی کتابیں کچھ بنیادی حصہ سامنے آ جائے گا بقیہ تفصیل تو ہر شخص کی کیونکہ مسائل جدا ہوتے ہیں اس وجہ سے جس کا جو معاملہ ہو وہ فوراً ان آیتوں پر قیاس نہ کرے اپنے مسئلے کو اپنے تحلیل میں لکھ کر دارالافتاء سے لکھ بعض اوقات کچھ ساتھی تھوڑا سا مسئلہ کہیں سن لیتے یا سنانے والے سے کہیں تسامح ہو جاتا ہے یا سننے والے سے کہیں تسامح ہو جاتا ہے, خطا یا غلطی ہو جاتی ہے, اور اس بنیاد پر وہ مسئلہ سن کر اسی سے کچھ اپنے گھر کے مسئلے قیاس کر لیتے ہیں. ہم نے تو مفتی صاحب سے سنا اور ایسا سنا, قیاس کرنے کو مفتی صاحب نے نہیں کہا تھا, مفتی صاحب نے تو عمومی قرآن کا ترجمہ سنایا تھا, قیاس انہوں نے اپنا مسئلہ کیا کہ جب قرآن میں ایسا مسئلہ ہے تو میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے وہ بھی ایسا ہوگا, وہ خود ہی فٹ کر لیا, وہ خود مفتی صاحب بن گئے. اور اب اس کے بعد فیصلہ کر کے اب وہ بڑوں میں آ کے بحث چل رہی ہے یا گھر والوں میں بحث چل رہی ہے یا بھائی بہنوں میں بحث چل رہی ہے. میں نے مفتی صاحب سے سنا ہے, بے وجہ کی بات خراب ہو گئی. اب سے کبھی دیکھا کہ مفتی وراثت کے مسئلوں میں کوئی ڈائریکٹ فتویٰ بتاتا ہے؟ نہیں بتاتا, لکھ کے رہا مسئلہ بتا دے گا, اور اگر بتا دے رہا ہوگا تو وضاحت سے کہے گا مسئلہ میں بتا دے رہا ہوں, فتویٰ نہیں دے رہا, فتوے کے لیے تحریر چاہیے, آپ سوال لائیے میں جواب دوں, یا دار الافتاء چاہیے. علت اس کی کیا ہے؟ تھوڑے تھوڑے سے مسئلے میں شکل بدل رہی ہے, جزئیات بدل رہی ہیں, احکامات بدل رہے ہیں. اماں کا ایک جگہ تیسرا حصہ چل رہا ہے, یک دم سے تیسرے کے وجہ چھٹے حصے پہ چلے گی. ابا کا عام طور سے چوتھا حصہ چل رہا ہے, یک دم سے چوتھے کے بجائے آٹھویں پہ چلے گئے, کہیں دوسرے پہ آ گئے. تو جگہ حیثیت ہے کہ فلاں حصے دار شامل ہو گیا تو فلاں بڑھ گئے, فلاں حصے دار گھٹ گیا تو فلاں کی حیثیت بڑھ گئی, وہ جدا جدا حیثیت ہے. یہاں پہ پورے مسئلے کو اپنی وساط بھر کوشش کر کے سمجھیے, نہ سمجھ میں آئے پوچھ لیجیے, نہیں آئے کوئی حرج نہیں ہے, آپ مفتی نہیں ہیں, آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھ رہا, نہ آپ کو جواب دینے کی وراثت کے مسئلوں میں جواب دینے کی ضرورت ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کہیں تفصیل میں دین سیکھنے جا رہے ہیں تو خاندان والے آپ ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور آپ بڑے وضوح سے وہ فتوے اور مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں, یہ بھی خطا ہے, یہ بھی خطا ہے. ماہرین موجود ہیں, ابھی زندہ ہیں, سلامت ہیں, مر نہیں گئے سارے, خود مسئلے بتانے کی ضرورت نہیں, فوراً رجوع کروائیے آگے جب اس لائق ہو جائیں گے کہ جناب آپ ابھی عالم ہو گئے, پڑھنے کے لائق, پڑھانے کے لائق ہو گئے, تب مسئلہ بتائیے. پہلے سے جو مسئلہ بتانے کا شروع ہو گیا وہ نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان, اور عام ہے یہ مسئلہ, عام ہے. آپ تو نیم تو بہت دور کی بات ہے, پاؤ بھی نہیں ہوتے, پاؤ سے بھی پہلے ہی بڑے مفتی بننے کی فکر میں ہوتے ہیں. تو ایسے اس سے اپنے آپ کو بتانا, خاص طور سے مسائل وراثت, خاص طور سے مسائل. يوصيكم الله في اولادكم, حکم کرتے ہیں, وصیت کرتے ہیں تم کو اللہ, في اولادكم, تھوڑا تھوڑا آگے ہوئی, آپ والے بیچ والی لائن بھی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے, بیچ میں بیٹھنے کی جگہ بن جائے گی, اتنا کر لیے کہ ایک بیچ میں بیٹھنے کی جگہ بن جائے. یوصیکم اللہ فی اولادکم, وصیت کرتے ہیں تم کو اللہ, فی اولادکم, تمہاری اولادوں کے معاملے. للذکر, مذکر کے لیے, مثل حظ الانثیین, مثل برابر ہے, حظ الانثیین دو عورتوں, دو عورتوں کے برابر ایک مرد کا. صحیح, للذکر مذکر کے لیے مثل ہے حصہ انثیین, دو عورتوں کے برابر. بتانے بعد یہ اصول چلے گا, عام اصول چلے گا ہر جگہ کہ دو عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ بنے, دو عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ بنے گا. یہ موت کے بعد لفظ وراثت, لفظ وراثت اور لفظ وراثت آنکھ بند ہونے کے بعد ہے. آج کل نیا کتنا شروع ہوا ہے کہ میرا حصہ دو, بیٹا کیا کہتا ہے باپ سے, میرا حصہ دو, زندہ ابا جی زندہ ہے تو بالکل ٹھکانے لگا دینا چاہیے, یا تیرا کچھ بھی نہیں, اگرچہ شریعت میں ایسا ہے نہیں مسئلہ, لیکن وراثت کا تعلق ہی موت سے ہے, وراثت کا تعلق زندگی سے ہے ہی نہیں, زندگی میں یہ اصول بھی نہیں چل رہا. لکھ اس کو حق دل انثیین والا اصول زندگی میں نہیں چل رہا, وہ برابر چل رہا ہے, وہ زندگی میں تقسیم ہوگی, مرد کو بھی وہی حصہ ملے گا، عورت کو بھی وہی حصہ ملے گا، عورت برابر ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ عورت کا آدھا ہو جائے گا اور مرد کا پورا ہوگا. عورت کا آدھا ہے، مرد کا ایک ہے تو عورت کا آدھا ہے نہیں، بلکہ مرد کے لیے بھی ایک ایک مکان مرد کا ہے تو ایک مکان عورت کا زندگی میں تقسیم ہو رہی ہے. صحیح ہے. اگر یہ چیز مر گئے ہے، بندہ مر گیا ہے، اب اس کے بعد کی تقسیم ہے، پھر اس تقسیم میں مسئلہ تبدیل ہو رہا ہے. یہ اصول چلے گا لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ لفظ وراثت زندگی میں نہیں ہے، وارث بننے کا تعلق آپ نہیں ہے تو وارث، آپ موجود ہیں تو وارث کہاں سے آیا؟ خلیفہ خود سے کیسے آیا؟ خلیفہ بنتا نہیں ہے تو خلیفہ کیسے آیا؟ رسول اللہ گئے تو حضرت ابوبکر خلیفہ بنے یا پہلے سے خلیفہ بنے؟ ہاں پہلے سے بن گئے. آج کل یہ بڑی مہم چلی ہوئی ہے، اکثر گھرانوں میں یہ مسئلہ چلا ہوا ہے. بیٹا تقاضا کر رہا ہے اور مار پیٹ کے تقاضا کر رہا ہے، ابا جی مجھے کیا دیں؟ حصہ دیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کرتے ہیں تم کو اللہ فی اولادکم تمہاری اولادوں کے حق میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے مثل حصہ، مثل حظ الانثیین حصہ دو عورتوں کا. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں، مرنے والا مرا بیٹا ہے، ساری بیٹیاں ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ مرنے والا مرا، اس کی اولادوں میں بیٹا ایک بھی نہیں، ساری بیٹیاں. اب دیکھا جائے گا کہ بیٹی ایک ہے یا دو ہے یا دو سے زیادہ ہے. دو اور دو سے زیادہ ہو تو اس کا حصہ بتا رہے ہیں. صحیح ہے. مرنے والا مر گیا، اس کی بیٹیاں دو ہیں یا دو سے زیادہ، ان کا حصہ آ رہا ہے. دیکھیے، فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر ہے عورتیں، فَوْقَ اثْنَتَيْن، فَوْقَ اثْنَتَيْن، فَوْقَ دو، اثْنَتَيْن دو، اوپر دو، دو سے اوپر، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، بس ان کے لیے ہے ثُلُثَا ایک تہائی، ثُلُثَا ثُلُث تیسرا حصہ، ما ترک جو چھوڑے، مرنے والا جو چھوڑے، ان تین بچیوں کا کیا ہوگا؟ ثُلُث مال، ایک تہائی، کل مال کا ایک تہائی ادھر چلا جائے گا. یہ کیا؟ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر وہ بچی کیا ہے، مرنے والا مر گیا اور اس کی بچی ایک ہی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، سمجھ میں آ گئی؟ بالکل سمجھ میں آ گئی. تین مسئلے اب تک آئے. اصولی بات یہ آئی کہ مرد کا دگنا ہے، عورت کا ایک حصہ ہوگا، مرد کا ایک ہے تو عورت کا آدھا ہوگا، عام بحیثیت وراثت. صحیح ہے. دوسرا مسئلہ کیا آیا کہ مرنے والا مر رہا ہے، اس کے بچے دو یا دو سے، بچیاں تو بچہ نہیں، بچہ ہے ہی نہیں، بچیاں دو یا دو سے زیادہ. صحیح ہے. اس صورت میں بچیاں دو یا دو سے زیادہ، اس صورت میں کیا ہوگا؟ ایک تہائی ان بچیوں کا، اور اس ایک تہائی میں سے جتنی ہیں ان میں تقسیم ہو جائے گی برابر. دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، پانچ ہیں، چھ ہیں، کل مال کا ایک تہائی ایک طرف کیا، جب ایک طرف ہو گیا، اس ایک طرف ہونے کے بعد اس میں سے تین ہیں تو برابر برابر تین جگہ تقسیم ہو جائے گا، دس ہیں تو برابر برابر دس جگہ تقسیم ہو جائے گا. اس ایک تہائی میں ایک ہے تو کل مال کا آدھا کیا کر دیں گے؟ یہ تیسرا مسئلہ. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہے، اور اگر ہے ایک واحدہ، یہ کیسے پتہ لگ رہا ہے کہ مذکر ہے مؤنث؟ بولیے نا. ہاں، تا تانیث کی آ رہی ہے، اس سے پتہ لگ رہا ہے. واحد واحد ہوتا تو مذکر کا مسئلہ آتا، وہ انکانت اور کانت سے مؤنث کا لفظ آ رہا ہے، کانا ہوتا تو مذکر کا لفظ ہوتا. صحیح ہے. وہ انکانت واحد فلاح، ہاں کی ضمیر بھی مؤنث کی آئی، فلاح ہوتا تو مذکر ہوتا، فلاح ہے تو مؤنث، فلاح اس کے لیے کیا ہے؟ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور ہر ایک کے والدین, لڑکا مرتا ہے اس کے اما ابا بھی ہیں, اس کی اولادوں میں بیٹا نہیں ہے, بیٹیاں ہیں, صحیح ہے, تہائی ادھر چلا گیا, صحیح ہے, تو ایک بیٹی ہے, آدھا ادھر چلا گیا, ماں باپ موجود ہیں, ان کے لیے آ رہا ہے. لکل واحد منہم السدس, ہر ایک کے لیے ان دو میں سے, ولی ابوئی ہی ماں باپ والدین, ان میں سے ہر ایک کے لیے کتنا حصہ بنے گا؟ چھٹا حصہ. سدس سادس چھ کو کہتے ہیں چھٹا حصہ. مما ترک, جو کچھ چھوڑے, ان کان لہو ولد, اگر میت کی اولاد ہو, میت کی اولاد ہے, مرنے والا مر رہا ہے, اس کی اولادیں ہیں, چاہے مذکر چاہے مؤنث, کسی بھی شکل میں ایک یا دو یا دس, جو بھی اولاد ہے, تو پھر ماں باپ کا اٹل طے شدہ کتنا حصہ؟ یہی بات ہے. وَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَد, اولاد نہیں, مرنے والا مر رہا ہے, ماں باپ ہیں, بیوی ہے, اولاد نہیں, ماں باپ نظر آ رہے ہیں, بیوی نظر آ رہی ہے, اولاد اس کی ہوئی ہی نہیں, نہ بچہ نہ بچی, میں سمجھ رہی ہوں اس کا مسئلہ بتا رہے. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ, بس اگر نہ ہو اس کے لیے کوئی ولد, کس کے لیے؟ اس مرنے والے کے لیے کوئی ولد نہ ہو. وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, اور وارث ہو اس کے ماں اور باپ, وارث ہو اس کے ماں اور باپ. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, تو ماں کو ملے گا تیسرا حصہ, ایک تہائی ماں کو, بقیہ جو بچے وہ باپ کو, اگر بیوی ہے تو بیوی کا الگ آٹھواں حصہ چلا جائے. وہ آگے آ رہا ہے, یہاں تک سمجھ آئی؟ کیا آئی؟ اولاد نہیں ہے, مرنے والا مر رہا ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, اس صورت میں بچے کون ہیں پیچھے؟ ماں اور باپ. قرآن یہاں پہ بس اتنا کہہ رہا ہے, ولی ابوئی, صحیح ہے. اس صورت میں ابواہ وارث ہوں, ابواہ وارث ہیں اس کے ابواہ یعنی ماں باپ. پر امہ الثلث, ماں کا ہو جائے گا, ماں کا ہو جائے گا. مفتی کے بیچارے کو کتنا یاد کرنا پڑتا ہے, ابھی دو مسئلوں میں دماغ سب کے چہرے الٹے ہوئے, کیوں دماغ آنکھیں لگی ہوئی ہے لیکن کام وہ نہیں آ رہا, پیچھے کا پوچھوں گا تو گھوم جائیں گے. پر امہ الثلث, اس کے لیے کیا ہے؟ ماں کے لیے. یہ کس کے لیے ہے؟ کب کون سی صورت میں؟ مرنے والا مر رہا ہے, پیچھے بچے نہ بچے ہیں, تو پیچھے والا جو تھا یہی تو تھا مسئلہ, خود چھٹا حصہ, بچے ہیں تو چھٹا حصہ, بچے نہیں ہیں تو ماں کا تیسرا حصہ, ماں کے لیے الگ کیا, بلی امی خلوص, ماں کو ہو گیا تیسرا حصہ, صحیح ہے, ماں کا مل گیا تیسرا حصہ. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ بقیہ جو بچ رہا ہے وہ سارا حصہ ہو گیا. تین حصے کیے تو ایک تہائی ماں کا ہوا, تو دو تہائی باپ کا, خود ہی حساب سمجھ میں آ رہا ہے. تو ایک کا اصول چلنا تھا نا مؤنث مذکر کے لیے, تو مؤنث کے لیے اگر جو اصول چلا اس کے مقابلے میں مذکر کے لیے ڈبل چلے گا. کل مال کے تین حصے کیے گئے, تین حصے میں سے ایک حصہ ماں کو ملا, ثلث, صحیح ہے, تو بقیہ کتنا بچا؟ دو ثلث بچے نا, وہ کدھر چلے گئے؟ کدھر ڈالا؟ یہی بات ہے. وَإِن لَمْ يَكُن لَهُ, یہ حافظ صاحب نا ادھر آ کے بڑے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, ہم بچوں سے امتحان لے رہے ہوتے ہیں تو برجستہ کہتے ہیں, سلام کراؤ وہاں پہ دماغ گھوم جاتا ہے, ہم برجستہ کہتے ہیں بچے سے, یوں سیکھ شروع کرو, وہ بچہ بہت پیار سے سمجھتا ہے, اور ایک دم سے اس کے پہلے جو ہے نا اس کا ماتھا ہلنا شروع ہوتا ہے, آنکھ ہلنی شروع ہوتی ہے, وہیں سے پتہ لگ جاتا ہے کتنا یاد ہے کتنا یاد ہے. ماتھا یوں ہلا نا, سمجھ میں آ گیا کہ کتنا یاد ہے اور کتنا کمزور. اللہ, ان کا نہ لہو اخوہ, اگر ہے اس کے لیے بھائی. عجیب بات ہے, یہ مسئلہ بڑا عجیب. یہ جو ہے نا یہ اگلا مسئلہ, یہ بھائی ہے, بھائی آتے ہی ماں کا حصہ چھٹا کروا دے رہے اور ان کو خود کچھ بھی نہیں مل رہا, بھائیوں کو نہیں مل رہا لیکن ماں کا حصہ جو ہے یہ چھٹا جا رہا ہے. بلی امی سدس, ماں کا کتنا ہو گیا, بقیہ سارا صرف باپ کو جا رہا ہے, بھائیوں کو نہیں جا رہا. اصل کی موجودگی میں پرا کی طرف نہیں جائے گا, یہ بھائی اور بہن پرا کہلاتے ہیں, دائیں بائیں لاتے ہیں. اصل اس سے اوپر کی نسب یا اس سے نیچے کا نسب, باپ نہیں ہے دادا موجود ہے تو بھائی کو نہیں ملے گا دادا کو ملے گا. بات سمجھ رہے ہیں کیا؟ اصل اصول ہمارے ہاں یہ چلتا ہے, شریعت میں یہ چلتا ہے کہ نسب اس سے چلا یا وہ جس سے چلا, آگے اس سے نسب چلے اس کی اولاد, اس کا بیٹا, اس کا پوتا, اس کا نوازا, پوتا پوتا پر پوتا اس کے نیچے, یا اس سے اوپر کہ وہ جس سے چلا اس کا باپ, اس کا دادا, اس کا پر دادا, اس کا پر پر دادا. نسب یوں چل رہا ہے, اوپر نیچے چل رہا ہے, دائیں بائیں نہیں جائے گا, بھائیوں میں نہیں جائے گا, ورنہ نسب بدلے گا, معاملات خراب ہوں. اب دیکھیے فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, بس اگر ہو اس مرنے والے کے لیے بھائی, فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, تو اس کی ماں کو ہوگا کتنا, سدس چھٹا, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, بعد وصیت کے جو کر مرے, او دین یا قرضہ دینے کے بعد. یہ سارا اصول چلے گا کب, وراثت پہلے نہیں تقسیم شروع ہو جائے گی, سب سے پہلے دیکھا جائے گا جناب مرنے والے کا قرضہ کیا, مرنے والے کا قرضہ کیا سب سے پہلے. اگر قرضہ زیادہ اور مال کم تو کوئی وارث نہیں, زیرو بٹا زیرو. اس قرضے میں مرنے والے کی بیوی کا مہر بھی شامل ہے, کیا مہر قرضہ ہے, وہ جان جلدی ادا کر دیا جائے, جان بخشی کرا لی جائے, صحیح ہے, وہ اپنے قرضے میں نہ رکھا جائے. جو بھی جس کا مہر ہے اپنے زمانے کے اعتبار سے اس کو دے دیا جائے. اور دیر سے دینا ہے یا دیر سے لینا ہے تو پھر سونا یا چاندی لکھوایا جائے. کیا کہا, یہ جو لکھتے ہیں نا 5000, آج سے 30 سال پہلے کسی نے 5000 لکھوایا, اس وقت تو 5000 تھا, 5 لاکھ, آج کے زمانے کا 5 لاکھ تھا یا کم سے کم 50000 تھا یا 1 لاکھ تھا, اس نے لکھوایا 5000, وہ ابھی بھی 5000 ہی دے رہا ہے, تو آج 5000 کو تو کوئی کچھ سمجھے ہی نہیں. بات سمجھ رہے ہیں, 30 سال پہلے اگر لکھ رہے تھے اور دینا بعد میں تھا تو پھر اس 5000 کا سونا لکھوائیے یا چاندی لکھوائیے, جو ادھر بھلے آدھا تولا بنے, بھلے پاؤ تولا بنے, بھلے 1 رسی بنے, 2 رسی بنے, 4 رسی بنائے, سونا بھی. اب سونا اس زمانے میں اگر 200 روپے تولا تھا تو آج کے زمانے میں 50000 روپے تولا ہے, تو سونا اپنے حساب سے چل رہا ہو, سمجھ رہے ہیں, یا چاندی لکھوائیے. یہ جو اصول ہے نا کا رقم, سکہ رائج الوقت, سکہ رائج الوقت میں تو صحیح ہے, رائج الوقت میں رائج الوقت کے مطابق فوراً دے دو پھر تو صحیح ہے, یہ اس وقت ملا, اس وقت سکھا تھا, اس وقت اس کو فائدہ ملا, جو بھی ملا, لیکن لکھوا رہے ہیں 5000, اب وہ دے رہے ہیں کب. ابھی پچھلے دنوں ایک مسئلہ ایسا ہی آیا, اس سے ملتا جلتا مسئلہ آیا, تو وہ انکل نے اپنے زمانے میں کوئی 3000 روپے لکھے ہوں گے اور وہ 59 سال پرانی بات, 59 سال پہلے جو 3000 لکھے وہ کہہ رہے ہیں, اب میں 3000 دوں کہ کیا, اب میں کیا حساب لگاؤں کہ اس زمانے میں کیا حساب تھا اور اب کیا تھا. البتہ اس سنار کو میں نے فون کیا کہ 59 سال پہلے 3000 چاندی کی کیا قیمت ہے, ویسے مسئلہ 3000 بھی دے دیں گے تو حل ہو جائے گا, اس میں لکھا سکھا رائج الوقت ہے, وہ بھی گھر کی عام تحریر ہے, وہ کوئی یہ نکاح نامہ نہیں, عام گھر اس زمانے میں نکاح نامہ نہیں ہوتا تھا, عام تحریر کیا آپس میں, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ سکہ رائج الوقت 3000 روپے دیا جائے. لیکن وہ سنار نے بےچارے نے اچھا مسئلہ نکال کے بتایا کہ اس زمانے کے اعتبار سے चांदी ऐसी थी तो ये होगा ये होगा ये होगा, अगर देना चाहें तो इस तरीके से दे। मैंने उनको मसला समझा दिया, वो आप उनके पास जाइए, उनको पूरा मसला समझिए, वो जितना कहते हैं अगर देना है तो उतना दे, सुनार के हवाले कर, वो ज्यादा आता है। ये मेरे साथ मुझे किसी साथ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो वैल्यू का मामला आ रहा है कि उस जमाने की वैल्यू क्या थी, आज की वैल्यू क्या। अच्छा जी, फइन कान लहु इख्वा, बस अगर हो उनके लिए भाई, फली उम्मे ही सुदुस, किसके लिए भाई, मरने वाले के भाई, फली उम्मे ही सुदुस, बस उसके लिए है कितना हिस्सा, छठाई माँ के लिए, मिन बादी वसीया, बाद वसीयत के, यूसी बिहा औ दैन, के वसीयत करने वाला वसीयत कर गया, औ दैन या कर्जा था तो वो कर्जा अदा हो गया, वसीयत करने वाले की वसीयत एक तिहाई माल में चलेगी और उन वरासा पे नहीं चलेगी जिनका हक शरीयत ने मुतय्यन कर रखा है। क्या कहा, मसलन महमूद साहब जिनके दो बच्चे चार बच्चे, चार बच्चे हैं, तीन बच्चियां हैं या चार बच्चियां हैं, मसलन मिसाल दे रहा हूँ, बदन कितने मुझे नहीं पता। अब जो चार बच्चे हैं और चार बच्चियां हैं या दो बच्चे हैं और चार बच्चियां, यूं मसला बना रहे हैं, तो अब ये नहीं है कि महमूद साहब वरासत से कह रहे हैं फलां वाला बच्चा मेरा ज्यादा खिदमत गुजार था तो इसका एक तिहाई में इतना हिस्सा शरीयत कहती है, वो हिस्सा वो वरासत नहीं चलेगी वो, क्योंकि शरीयत से खुद से मुतय्यन कर रखी है, ये जो एक तिहाई में चलेगी उन रिश्तेदारों में तो चल जाएगी जिनका हिस्सा बनता नहीं, भाई का नहीं बनता था, आप देख रहे हैं कि भाई कमजोर है, चलो इसका तआवुन हो जाएगा, बहन कमजोर है इसका तआवुन हो जाएगा, ये नवासी कमजोर है इसका मसला कमजोर है इसका तआवुन हो जाएगा, यानी हर वो रिश्ता जो शरीयत ने मुतय्यन ना कर रखा हो उसमें एक तिहाई पर वसीयत चलेगी और उसमें रिश्ता भी शर्त नहीं, गैर भी होगा तो भी वो वसीयत कायम हो जाएगी, कोई भी है कहीं भी वसीयत कायम हो जाएगी। अगर नाजायज काम की वसीयत की है तो एक हदीस की रूह से उसकी रोकथाम की जाएगी और उसके बजाय उसका जायज काम उसके नाम पर किया जाएगा, या फिर वो वरासत में क्या हो जाएगा, तफ्तीश, नाजायज काम पे वरासत वसीयत नहीं चलेगी। और एक तिहाई का क्या माना हुआ, तो है तो 33.33 वो यूं वाला मामला सही है जी, वो चलेगा एक तिहाई माल और बकिया सियासत वो फिर तकसीम होगा जो, और अगर कर्जा है तो पहले सबसे पहले कर्ज, सबसे पहले कर्ज किया जाएगी। अक्सर इम्कान आज पूरी उम्मत, पूरी उम्मत दुनिया जहाँ की इंसानियत को कर्जे में जकड़ा जा रहा, पूरी दुनिया की इंसानियत को कर्जे में जकड़ा जा रहा है कि कोशिश करके किसी तरीके से, चाहे वो यहूद चाहे वो नसारा चाहे वो गैर मजहब कोई हो, सबको इसमें फंसाया जा रहा है और हमारे मुसलमानों को इससे ज्यादा ही फंसाया जा रहा है और इनको ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है, गाड़ी भी कर दे पे भला भी कर दे पे भला भी कर दे, अच्छा हो जाएगा, दिल बड़ा रखना चाहिए हो जाएगा, ताकि हबीब ने हुकुम नहीं दिया मर जाओगे, हिसाब कैसे होगा, हिसाब कैसे होगा। शहीद की रूह अटकी हुई है, शहीद शहीद कयामत तक अगर सौदा फैसला नहीं हो रहा उसकी शहादत रुकी हुई है जब तक के उसके माल का फर्ज का फैसला शहीद जैसा दर गया, शहादत जैसा तो रुका हुआ फर्ज के मामले में हत्तल इम्कान। और आज जो बेचारा कर्ज नहीं ले रहा और शादी की जिंदगी गुजार रहा है, हमारी निगाह में वो तो सबसे ज्यादा बेवकूफ निकम्मा बेकार किस्म का आदमी है और हकीकत शरीयत की निगाह में सबसे ज्यादा वो आला किस्म का इंसान है कि उसके जिम्मे मरने से पहले कोई भाई पैसा किसी का कर्जा लेन देन साफ कर दिया करें, कहीं लिख दिया करें, अगर हो भी तो कहीं ना कहीं लिख दिया करें कि कर्ज, और वो लिखा भी ऐसी जगह हो कि बाद में जैसे कोई जायदादी कागज या कोई ऐसी चीज तो लामहदा खोलेगा, कभी ना कभी खोलेगा, वो खुलेगा तो उसमें वो कर्जे के लिए या वो चीज भी हो, ताकि वो मसला जो है सीधा हो जाए, समझ जाए, मामला साफ हो जाए, ऐसा ना हो कि मरने वाला चला जाए और पीछे वाले उसको संभाल ना सके और मरने वाला अपनी गलती क्या कर गया, उसने कहीं कोई तहरीर ना की, किसी को बताया नहीं, और बताए पे भी बाद औकात मसला नहीं बनता, वो तहरीर जो होती है वो पक्की होती। आबाउकुम व अबनाउकुम تمہارے باپ ابناؤکم تمہارے بیٹے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا لا تدرون تم کو معلوم نہیں تم نہیں جانتے ایہم اقرب اپنے ظلم میں سمجھ رہے ہو یہ چھوٹا بیٹا زیادہ ماننے والا ہے نہ جانے ہوگا یا آگے چل کے کیا رنگ دکھائے گا اگر تم اپنے نظام سے تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہم یہ تقسیم نہ کرتے تم نہ جانے تم اپنے ظلم میں کہاں خطا کر جاتے باپ کے معاملے میں خطا ہو جاتی بیٹے کے معاملے میں خطا ہو جاتی یا باپ کا حق مار جاتے یا باپ کو سارا دے دیتے باپ کی محبت میں بیٹے کا حق مار جاتے تو ہم نے سب کا خود ہی کیا کر دیا وہ وجہ بتا رہے حالانکہ شریعت وجہ بتانے کے مزاج نہیں رکھتی شریعت میں کہیں بھی وجہ یہ صرف ایک وراثت کا مسئلہ جہاں باقاعدہ وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ ہم نے تقسیم کیوں کی لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا نفع کے اعتبار سے زیادہ قریب کس کو پاتے تمہیں نہیں پتا لگتا ہمیں پتا ہے کہ کس کو کتنا دیں گے تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا لا تدرون نہیں تم کو معلوم ایہم اقرب لکم نفعا کون نفع پہنچائے تم کو زیادہ فریضتم من اللہ فریضتم من اللہ یہ فریضہ طے شدہ ہے کہاں سے اللہ کی جانب سے ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ رب العزت کی ذات عالیہ ہے علیم جاننے والی حکیم حکمتوں والی وہ خوب جانتی ہے اس کو خوب حکمتیں پتا ہے کہ کس کا کیا حصہ ہوگا تو کس کو فائدہ پہنچے گا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ آج ہمارے معاشرے میں عام طور سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ عورت کا حصہ بیوی کا حصہ کم آگے اس کے حصے آ رہے اس کا حصہ کم صحیح ہے کم ہے اس سے مجھے انکار نہیں لیکن بیوی کو آپ چلے گئے تو اس کے پیچھے بیٹے کی شکل میں بھائی کی شکل میں باپ کی شکل میں کوئی نہ کوئی وارث ہوگا کوئی نہ کوئی عمومی دیکھ بھال کرنے والا ہوگا نہیں ہوگا اللہ کسی محلے پڑوس والے کو اس کے لیے کھڑا کر دے حکمت اس کی اللہ جان اور اگر وہی بیوی کہیں اور نکاح کر لیتی کہیں اور نکاح اور اس کو حکم ہے نکاح کرنے کا وہ نکاح کر لیتی ہے دوسرا نکاح اپنی عدت کے بعد دوسرا نکاح کر لیتی اس وقت اگر حصہ زیادہ ہوتا تو سارے خاندان والوں کو چھپتا سارے اعزا کو برا لگتا کہ اما تو ہو گئی دوسرے کی اور سارا مال بھی لے گئی وہ تکلیف ہو بات سمجھ رہے ہیں اور شریعت نے کہا ہے کہ دوسرا نکاح کر لو اور اس سے پہلے عجیب بات ہے ایک مسئلہ ضمناً بتا دو کسی شخص نے طلاق رجعی دی تھی اپنی بیوی کو رجوع والی طلاق دی تھی اور اس دوران مشیت باری تعالیٰ سے جس نے طلاق دی تھی اس کا انتقال ہو گیا شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بیوی وراثت میں حصے دار ہے کیوں کے نام سے بندی ہوئی ہے ابھی تک اگر عزت کے اندر یہ مسئلہ ہے عزت گزر گئی جو مرنے والے کی عزت تھی 4 ماہ 10 دن وہ گزر گئی شریعت یہ کہتی ہے اب اس کا کوئی حصہ نہیں علت کیا ہے کہ اب اس کو اختیار ملا تھا کہ اگلے ہی دن 4 ماہ 10 دن سے 11ویں دن نیا نکاح کر تو کوئی نہیں روک رہا نہیں کیا اس کا قصور ہے لیکن شریعت کہہ رہی تھی کہ نکاح کر تو خالی نہ رہے اکیلے نہ رہے کسی کے ساتھ منفرد ہو صحیح ہے کسی وجہ سے اس کا حصہ بھی کیا رکھا ہمارے معاشرے میں کیونکہ دوسرا نکاح بیوہ کا نکاح کرنا تو کوئی عیب ہے نا بہت بڑا عیب ہو گیا بہت بڑا گناہ ہو گیا تو اس کو نہ نکاح کر وہ بہت بڑے عیب کی بات ہو جاتی ہے نتیجے میں اس کے لیے حصہ زیادہ تلاش کرتے ہیں کہ اس کا حصہ زیادہ بھی. اور شریعت پر اعتراض آتا ہے کہ شریعت نے کم دیا شریعت نے کم نہیں دیا شریعت نے خیال کیا کہ یہی اگر دوسرا نکاح کرے تو آپ کو بہت بری لگے گی اوہ یہ تو سارا بٹور کے چلی گئی اس سے بھی ذرا سخت قسم کا جملہ آئے گا اس وقت برداشت نہ ہو شریعت نے حصے کے معاملے میں لحاظ کیا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, اور تمہارا ہے آدھا مال جو کہ چھوڑ مرے تمہاری عورتیں. بیوی مر گئی, یہ مسئلہ کس کا چل رہا ہے, بیوی مر گئی, شوہر صاحب حیات ہیں, ایدے با حیات ہیں, ان کو کیا ملے گا؟ وَلَكُمْ نِصْفُ آدھا آدھا, وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, تمہارے لیے ہے, تمہارے لکم تمہارے لیے نصف نصف ماں طرح کا جو چھوڑے ازواجکم تمہاری بیویاں, ان لم یکن لہن ولد اگر نہ ہو ان کے لیے کوئی بھی اولاد. اولاد نہیں, محترمہ چلی گئی, اللہ کو پیاری ہوئی, مال سونا پیسہ بہت تھا, تو ان کو کیا ملے گا؟ شوہر انعامدار کو نصف. یہ بات کیا, فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدْ, اگر ہے ان کے لیے, لَهُنَّ مُؤَنَّث کا صیغہ آ گیا, وہ مرنے والی کے لیے ہے کیا اولاد, فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا, پھر تمہارے لیے ہے ربع, ربع چوتھائی حصہ کل مال کا, آدھے کے بجائے چوتھائی حصہ, مِمَّا تَرَكْنَا جو چھوڑے, مرنے والی جو چھوڑے, من بعدی وصیہ, بعد وصیت کے, یوصینا بہا او دین, جو وصیت کر جائیں, او دین یا جو ان کی وصیت ہو یا جو ان کا قرضہ ہو, اس کے بعد جو تقسیم ہوگی اس میں سے اولاد ہے تو شوہر نامدار کا چوتھا حصہ, اور اولاد نہیں تو شوہر نامدار نصف. زندہ باد, سبق والا احساس ہو گیا. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ, اس کے الٹ کر دیجیے, اس کے الٹ جو پہلا مسئلہ تھا اس کا الٹ کیجیے. صاحب چلے گئے, محترمہ بچی, کہیے صاحب چلے گئے, محترمہ بچی ہیں, تو اس صورت میں ان کا ابتدا چوتھا حصہ, وہی جو شروع میں تھے تو اب صرف ان کا یہی چلا تھا, وہی اصول چلے گا, آدھا تھا ان کا تو ان کا پہلے ہی کیا ہوگا چوتھا, اور ان کا جب چوتھا ہو رہا تھا تو ان کا آٹھواں ہو جائے گا. تو سمجھ میں آ گیا, یہی بات کہہ رہے ہیں آگے. فَإِن كَانَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, وَلَهُنَّ, اور ان کے لیے ہے, یعنی ان زندہ کے لیے ہے, بیوی محترمہ باقی ہے, مِمَّا تَرَكْتُمْ, اگر تم نے چھوڑا, تم مر گئے, تم نے چھوڑا, ان لم یکن لکم ولد, اگر تمہارے لیے نہ ہو, لکم ولد, لکم صیغہ کون سا آیا, مذکر کا صیغہ آیا, اگر تم تمہارے لیے اولاد نہیں ہے اس صورت میں تمہاری محترمہ باقی ہیں, ان کے لیے کیا بچا, ابتدا چوتھا, اولاد نہ ہونے کی صورت. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, اور اگر ہے کیا اولاد, فَلَهُنَّ الثُّمُنُ, تو پھر کیا ہے, ثُمُن آٹھواں حصہ, مِمَّا تَرَكْتُمْ, جو تم چھوڑ جاؤ, جو تم کیا مقصد, کیا مقصد, مرنے والا مر, یہ کس کا عصمت کا چل رہا ہے, آدمی مر رہا ہے, مرد مر رہا ہے, بیوی بچ رہی ہے, بیوی کی اولاد یعنی اس بچوں مرد کی مرنے والے کی اولاد نہیں ہے, اس صورت میں عورت کو کیا ملے, چوتھائی کل مال کا, چوتھائی یعنی چار روپے میں سے چوتھائی کیا بنا, چوتھائی چوتھائی بات میں بڑی چوتھائی کا بچی نہیں آیا تھا, تہائی چوتھائی اکائی چوہائی, صحیح ہے بات سمجھ میں آئی, کل مال کا چوتھائی یعنی چار روپے میں سے ایک روپیہ, یہ بات. اور اگر بالفرض والمحال اولاد ہے, اسی مسئلے میں شوہر کا انتقال ہو رہا ہے, بیوی بچ رہی ہے, اولاد بھی ہے, تو اس بیوی کو کیا ملے, آٹھواں ہے, ثمن, ثمن آگے آ رہی ہے, ثمن آٹھواں حصہ, صحیح ہے جی, آٹھواں حصے کا کیا مقصد ہوا, چار روپے میں سے آٹھواں حصہ کیا بنا, آٹھ آنے, صحیح ہے, جو ہوتے ہی صحیح نہیں ہوتا. چلیے دیکھیے, فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, بس اگر ہو تمہارے لیے اولاد, فلہن تمن، پس ان عورتوں کے لیے ہے تمن، کتنا؟ اچھا اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ محترمہ ایک نہیں تھی، دو تھی، تین تھی، چار تھی؟ نا بابا، یہی مسئلہ سوال، کل آٹھواں حصہ ہی رہے گا، اس آٹھویں حصے میں سے دو ہیں تو دو جگہ تقسیم ہو جائے گا، چار ہیں تو چار جگہ تقسیم ہو جائے گا، تین ہیں تو تین جگہ تقسیم ہو جائے گا، آٹھواں آٹھواں دیتے رہے تو پیچھے تو کچھ بھی نہ بچے گا، سمجھ میں آئی؟ کیا جتنی بیویاں ہیں ملے گا آٹھواں ہی، اب اس آٹھویں میں سے جو جتنی ہے ایک یا دو یا تین یا چار، اس کو تقسیم کر دیا جائے گا، اس کو برابر برابر، جو تم کرو اودیت، یہ ہر جگہ قید لگ رہی ہے کہ وصیت جو تم نے کی، اگر وصیت نہیں کی ہے تو کل مال، وصیت کی ہے تو ایک تہائی پہلے نکلے گا، قرضہ پہلے نکلے گا، قرضہ تو بہر صورت نکلے گا، اور وصیت کی ہے تو وصیت سے ایک تہائی کا کیا مانا ہوا بھائی؟ قرض میں ایک تہائی کا کیا مانا ہوا؟ ایک کے تین حصے کیے جائیں، اس میں سے ایک حصہ، تین روپے ہیں کل تو اس میں سے ایک روپیہ، یہ بات، اچھا ایک مرتبہ ایسے ہی درد ہو رہا تھا، بڑائی کی بات، سر تم پوری دلائل دے کے میں نے سمجھا دیا، آخر میں نے ایک چہرے سے پوچھا صاحب یہ دہائی تہائی اکائی ہم نے تھوڑی پڑھی، ہمیں کون سا پتا دہائی کیا ہوتی ہے اکائی کیا ہوتی، مجھے ابھی وہ یاد آ گیا، نقد نقد پوچھ لوں، ایسا نہ ہو کہ اکائی دہائی میں بعد میں پہلے پھنسے جاؤں، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر وہ مرد کے جس کی میراث ہے، کلالہ شریعت میں اس میراثی کو کہتے ہیں، میراثی وہ والا نہیں ہے، اس کو بجانے والا نہیں، اس سب کو کہتے ہیں کلالہ، جس کے اوپر اور نیچے دونوں طرف کوئی نہیں، یعنی اوپر میں باپ، ماں، باپ، دادا، دادی، ادھر تو کوئی بھی نہیں، سب زیرو، نیچے اپنی اولاد کوئی نہیں، وہ بھی کوئی نہیں، دائیں بھائی بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں، جو مین قریبی رشتے ہوئے ان میں سے کہیں سے بھی وہ بےچارا ہر طرف سے خالی ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں، دائیں بائیں سمجھ رہے ہیں، بھائی بہن بھی نہیں، اوپر باپ دادا بھی نہیں، اور نیچے اس کی اپنی اولاد بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، زیرو بٹا زیرو ہے، کلالہ، اسے کہتے ہیں شریعت میں کلالہ، اب وہ کلالہ کا مسئلہ کدھر جائے، اب اس کی اگر بیوی ہے تو مسئلے جدا ہو جائیں گے، نہیں ہے تو مسئلہ الگ ہو جائے گا، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر وہ مرد کے جن کی میراث ہے باپ بیٹا کچھ نہیں، اَوْ اِمْرَأَةٌ، یا عورت ہو ایسی، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، کہ اس میت کے ایک بھائی ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، باپ بیٹا باپ کی طرف اور ادھر سے اولاد کی طرف، یہ نہیں ہے تو وہ کلالہ ہو رہا ہے، صحیح ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ چاہے وہ مرد ہے یا چاہے وہ عورت ہے، دونوں صورتوں، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، بھائی بہن ہے، دائیں بائیں ہیں، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، پس اس میں سے ہر ایک کے لیے ہے چھٹا حصہ، ہر ایک کے لیے کیا ہے، فلکل واحد، چاہے وہ بھائی ہے تو، چاہے وہ بہن ہے تو، اس کے لیے کیا ہے، منہما السدس، کتنا، چٹائی، فان کانوا اکثر من ذلک، پھر اگر زیادہ ہوں اس میں سے، فہم شرکاء فی الثلث، تو سب شریک ہوں گے تہائی میں، کلالہ ہے، کلالہ ہے، بھائی بہن ہیں، ایک نہیں ہے، دو دو سے زیادہ، تین چار چھ آٹھ، جو بھی ہیں، ان سب کا ثلث، ایک ثلث الگ کر لیں گے وہ سب بھائی بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا برابر برابر. صحیح ہے. مثلا 3 روپے میں سے 1 روپیہ الگ کیا گیا, اب 1 روپے میں 10 بھائی ہیں تو 1 روپے میں 10 بھائی کو 10-10 جگہ 10-10 پیسے کے دس کیا بنے گا 10-10, تو اس کے اعتبار سے 1 روپیہ تقسیم ہو جائے گا. صحیح ہے. 8 ہیں تو 8 کی بنیاد پر برابر برابر تقسیم ہو جائے گا, لیکن نکلے گا وہی 1/3, اس سے زیادہ نہیں نکل رہا. بعد میں پھر اور دیکھا جائے گا اور ان کے اقربا, دائیں بائیں جا رہی ہے, چچا کو دیکھ رہی ہے, فلاں کو دیکھ رہی ہے, فلاں کو دیکھ رہی ہے, ماموں کو دیکھ رہی ہے, ان سب میں بھی کوئی نہیں مل رہا, پھر یہ لوٹ کے واپس ادھر آئے گا, ان کی طرف کلالا کی طرف آئے گا. چلیے جی دیکھیے, ایسا کیس ہوتا نہیں کہ کلالا والا کیس بہت شاد بنا دے. امکان ہوا تمندادی کا پہن چورا کا, پھر اگر ہو زیادہ اس سے تو سب شریک ہیں کیا ہی میں, امبادی وسیع بعد وسیعت کے یوں کا غیر مضار, جو وسیعت ہو چکی ہے قرض کے جو دیا جا چکا غیر مضار, اس سے ضرر نہ پہنچانا مقصود, نقصان پہنچانا مقصود نہیں. وسیعت من اللہ, یہ حکم کہاں سے ہے؟ اللہ. واللہ علیم حکیم, اللہ رب العزت کی ذات عالیہ کیا ہے؟ علیم حکیم. تلك حدود اللہ, یہ حد بندی ہوئی ہے اللہ کی, جو بھی احکامات طے ہو گئے اس میں مجھے آپ کو کسی کو کسی مفتی کسی قاضی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس میں ترمیم اضافہ, اللہ کی حدیث اس کو ہماری فقہی زبان میں نصوص قرآنیہ کہا جاتا ہے. یہ نص سے اصلی ہے, وہاں پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جہاں کوئی حکم نص کی شکل میں آ جائے نص سے قرآنی کہلاتا ہے کہ وہ اصل قرآن کی شکل میں آ گیا, اب اس میں کوئی راستہ کوئی ہیلا کوئی بہانہ کچھ نہیں, کوئی راستہ نص قرآنی پر کوئی سمجھوتا کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں چلے. جو کچھ آئے گا قرآن میں بھی نہیں آ رہا, حدیث میں بھی نہیں آ رہا, صحابہ کے واقعات میں بھی کوئی واقعہ نہیں آ رہا, تو وہاں کچھ اجتہاد کا کوئی راستہ کھلے تو کھلے, لیکن جہاں قرآن موجود ہے جہاں حدیث موجود ہے وہاں کچھ اور واقعات کوئی اور قصہ کہانی نہیں چلتی. یہ تلک حدود اللہ. اور کبھی بھی ہمارے بڑے کمزور پڑتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. بنیادی وجہ کیا ہے اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں؟ حدود اللہ. حدود اللہ جہاں ٹوٹی گھر میں ٹوٹے گی گھر خراب ہو, اجتماع محلے میں ٹوٹے گی محلہ خراب ہو, علاقے میں ٹوٹے گی علاقہ خراب ہو, اور یہ اوپر کی سطح پر جہاں تک جاتے جائیں اس پیمانے پر خرابی آئے. جب حکومت کی سطح پر اللہ کے حدود ٹوٹنے شروع ہو جائیں اور اس نام سے کہ اللہ کے حدود کو باقی رکھا جا رہا ہے اور اللہ کے حدود باقاعدہ توڑے جائیں خواتین آرڈیننس کے نام سے یا اپنے اپنے زمانوں میں جتنے نام, تو تجربہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو باقی نہیں رکھتے, کیونکہ اللہ اپنا نائب بنا رہے. خلافت ارضی, خلافت اللہ کی, وہ نیابت جو ہے وہ ہے, نیابت بندے کے پاس ہے, وہ اللہ پھر اس کو جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں ہٹا دیں. اس پر کوئی نہ کوئی حالات آتے ہیں تبدیلیاں آتی ہیں, الا یہ کہ وہ توبہ استغفار کرے, اس غلط راستے کیا کرے. 2-3 ہفتے پہلے دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ قانون پاس ہو گیا, قانون ملک کا قانون ہے پاس ہو گیا, حکومت اکثریت میں ہے, سب کچھ ایسا ہو جائے گا جیسا کہا ویسا ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا. ایک پردے قلندر حکومتی نظام کا ایک بندہ اکیلا ہو تو کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے شریعت جو کہہ رہی ہے میں اس پہ نہیں آؤں. اللہ کی شان سارے لوٹ کے آ گئے, دو ہفتے کے اندر وقت و حالات بہانہ ایسا بن گیا. ایک مولانا عبد الرحمن صاحب جو ہے یہ ایک طرف, بقیہ ساری کابینہ ایک طرف کی, عجیب بات. افسوس در افسوس کے وہ طبقہ جو مذہب کا نام لینے والا تھا وہ بھی اس طرح ہوا, بس حکومت کا ساتھ دے رہا تھا کہ بعض سرحدی معاملات میں وہ خود پھنسے ہوئے تھے, سرحد کے کے پی کے حکومتوں میں وہ پھنسے ہوئے تھے تو وہ بھی ادھر ساتھ دے رہے تھے. اسی اعتبار تعالیٰ سے اللہ نے صورت سبیل کوئی ایسی بنائی کہ خود بخود صورت ایسی بن گئی کہ واپس آنا پڑا، یوٹرن لینا پڑا، اور اب اس پر آئے ہوئے کہ اچھا اسلامی نظریاتی کونسل جو فیصلہ کرے گی وہ مانے. اور ادھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ جو چیئرمین صاحب ہیں مولانا شیرانی صاحب، وہ مولانا عید سے متعلق. اللہ تعالیٰ ان حضرات سے، یہ جو بیچارے ہیں تو ننھے تھے لیکن کچھ نہ کچھ کام ایسا لے لیتے ہیں کہ بہتر کے آئین میں جتنی مذہبی شقیں تھی وہ ساری ختم ہو رہی، شروع حکومت میں وہ سارا حصہ چھڑ رہے تھے. مولانا کے حکومت میں آنے کی وجہ سے وہ سارا قصہ دبا. سب نے کہا کہ حکومت سے چپکے رہتے ہیں، وہ اپنی جگہ ایک الگ مسائل ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہوا یہ کہ مذہب کا سارا حصہ پھر باقی رہی، وہ سب کو چھیڑنا، اور چھڑوانے والے اوپر کے یہ ہمارے اینکر طبقہ جو ہے یہ پارٹ، یہ والی اللہ نے ایسا نہیں کر، ابھی تک تو بچا ہوا ہے جیسے، آگے بھی اللہ اپنا خصوصی طرف. لیکن یہ اٹل بات ہے کہ دل کا حدود اللہ، اللہ کی حدیں، ان میں کوئی اپنی رائے قائم. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اطاعت کر لی اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات، داخل کریں گے اس کو باغات میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذلک الفوز العظیم، اور اسی میں بڑی کامیابی. ومن یعص اللہ، جس نے نافرمانی، جو کوئی بھی، من کوئی، ومن یعص اللہ، جو کوئی نافرمانی کرے کس کی، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے، ویتعدی حدودہ، اور تعدی کرے، حد سے آگے بڑھے، نکل جائے، حدود کو پار کرتا ہوا کیا کر جائے، نکل جائے، یدخلہ نارا، داخل کریں گے اس کو کس میں. یہ تو رہا مسئلہ آخرت کا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ رب کریم اس کا تھوڑا سا چسکا ذائقہ ادھر دکھا دیتے ہیں کہ آگ جیسے ماحول بنا دیتے، کہ خوشی خوشی نہیں رہتی، خوشی سے کام کرنا نہیں رہتا، بھاگ دوڑ لگ جاتی ہے، پریشانیاں لگ جاتی ہیں، اور عجیب و غریب شکل ہو جاتی ہے کہ بیماریاں لگ جاتی ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، لوگ اپنے ملک چھوڑ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ میں ولہ عذاب مہین، اور ایسوں کے لیے عذاب ہے کیا. آگے سورت کے اعتبار سے رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے، اور پارے کے اعتبار سے رکوع نمبر 14 شروع ہو رہا ہے، چوتھے پارے کے اعتبار سے.